بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شی آڈیو کی جانب سے کتاب حقیقت ذوالقرنین آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہ کتاب 87 صفحات پر مبنی ہے. اثر استاد علی اکبر رائفی پور. مترجم منجانب صبح ظہور. تاریخ 22 رجب المرجب 1442 ہجری 7 مارچ 2021. ناشر ادارہ فاطمی جعفر آباد جلال پور امبٹ کرنگر یو پی. آئیے اب ہم اس کی پہلی ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 6. عرض ناشر. حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا، اور درود و سلام ہو اس پیغمبر امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جسے اس نے عالمین کے لیے سرائے پر رحمت بنا کر مابوس فرمایا، اور سلام و رحمت ہو ان کی آل پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری بشریت کے لیے چراغ ہدایت اور اسوائے قرار دیا. کتاب انسانی فکر کی ترسیل اور انسانی تہذیب و ثقافت کے ارتقائی خطوط کو مجسم کرنے میں امتیازی کردار ادا کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی فکر انسانوں کو اسلامی خصوصیات اور اس کے منابع و ماخذ سے آگاہ کرتی ہے، اور ان کے سامنے زندگی کے حقائق کا وسیع تر نظریہ پیش کرتی ہے. اس حقیقت کو درک کرنے کے لیے بات خدائے علی و قدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے بھی اپنی استطاعت و بذات کے بقدر اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ خدا کے احسان کے سوا کچھ نہیں. ادارہ حاضر نے اس کتاب کے موضوعات کو ایرانی و دیگر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. کتاب کو عوام کے پسندیدہ خط، فونٹ اور خوبصورت انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نیٹ پر اپلوڈ کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خدا سے دعا ہے کہ خدمت کی توفیق کرامات فرمائے. امید ہے کہ آپ ادارہ حاضر کی اس کوشش کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور جو غلطیاں اس میں رہ گئی ہیں اس کو معاف فرمائیں گے. ادارہ فاطمی سلام اللہ علیہ، جعفر آباد، جلال پور، امبٹ کرنگر. وسلام. صفحہ نمبر 8. روایت عہد کا تعارف. قرآن کی آیت ہے، جو قوم اپنا عہد توڑ دیتی ہے اس قوم کے لوگوں کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اس قوم پر حق بات اثر نہیں کرتی. دنیا کے آغاز سے لے کر آج تک جتنی قومیں بھی آئی ہیں، خدا نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے. دنیا میں پہلا شخص بھی خدا کا نمائندہ تھا، اور آخری شخص بھی خدا کا نمائندہ ہوگا. خدا نے ہر قوم کی طرف اپنا پیغمبر، نبی، رسول اور امام بھیجا. خدا کے خلیفہ کا لوگوں کے درمیان زندہ حاضر موجود ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا حساب کتاب بھی بہت سخت ہوگا. خدا کی روایت رہی ہے کہ جب بھی پیغمبر کسی قوم کی طرف بھیجا، جب بھی کسی قوم نے خدا سے اس کے ولی کی درخواست کی، تو خدا نے اس قوم کا امتحان لیا. خدا کے اس امتحان کے 5 مراحل ہیں. پہلا امتحان، بھوک کا امتحان، قحط کا امتحان. مثالیں، جیسے بنی اسرائیل پر قحط پڑا، مسلمانوں کو شیب ابی طالب کی آزمائش پیش آئی. دوسرا امتحان، جنگ کا امتحان. مثالیں، جیسے بنی اسرائیل کو جنگ کا حکم دیا گیا، انہوں نے نہ لڑی، اور مسلمانوں کو بھی جنگ بدر، احد، خندق پیش آئی. تیسرا امتحان، خدا کے نمائندے کو اپنا ولی امر تسلیم کرو، اس کے حکم کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھنا اور اس پر چلنا. نمبر 4، عہد کا امتحان. چوتھا امتحان، عہد کا امتحان. خدا کے نمائندے کو بھی اپنا ولی امر تسلیم کرو، اور اس کے حکم کی پیروی ایسے ہی کرو جیسے خدا اور پیغمبر نے حکم دیا ہے. بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی. مسلمانوں نے غدیر خم کے مقام پر کیا گیا عہد توڑ دیا. نمبر 5، پانچواں امتحان، کرامت اور جادو کے فرق کو سمجھنا. کرامت اور معجزات کے بغیر بھی سچ اور حق کی بصیرت رکھنا اور اس کے پیچھے چلنا. جیسے اگر سونے کا بنا بچھڑا گفتگو بھی کرتا ہے، تب بھی شخص کو علم ہو کہ یہ باطل ہے. ان 5 آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد ہمیں خدا کے نمائندے کی نعمت حاصل ہوگی. روایت عہد، عہد کے امتحان کے بارے میں. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف زمین پر خدا کے آخری نمائندے ہیں، اور اس کے لیے اب ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد ہی ان کا ظہور ہوگا. استاد رائفی پور کے مطابق ایران انقلاب کے بعد اقتصادی پابندیوں کو برداشت کر رہا ہے، اور دشمن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہا تو پہلے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے، دوسرے امتحان میں بھی ایران اور عراق کی جنگ میں یہ کامیاب ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق ایران تیسرے مرحلے میں بھی کامیاب ہے۔ امام امام زمانہ کو خدا کا خلیفہ مانتے ہوئے ان کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ استاد کے مطابق اسلامی معاشرہ بھی اس امتحان کے چوتھے مرحلے سے گزر رہا ہے کہ مسلمان امام خمینی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا برحق نمائندہ مانتے ہیں یا نہیں، اور آج کل اسی موضوع کے بارے میں شک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں۔ استاد کے مطابق آج کل جادو کا سلسلہ بھی لوگوں کے درمیان زیادہ ہوتا جا رہا ہے، عجیب و غریب چیزیں دکھا کر باطل کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ دروس کا نام روایت عہد رکھا گیا، یعنی عہد کی داستان، کہ مسلمانوں نے جو غدیر خم کا عہد توڑ دیا، اس کے نتیجے میں آج مسلمانوں کی کیا حالت زار ہے۔ اس عہد شکنی کے بعد مسلمانوں کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ انہوں نے 26 ہجری کے امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا، اور یہی دلوں کو نرم کرنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے مکتب تشیع میں عشق کی بنیاد رکھی کہ امام حسین علیہ السلام پر عشق بہانے سے یہ سخت ہوئے دل نرم ہو سکے اور اپنے عہد کی طرف پلٹ سکے۔ ابھی تک روایت عہد کے 58 حصے ہو چکے ہیں۔ یہ استاد علی اکبر رائفی پور کے آڈیو دروس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے روایت عہد کا پہلا حصہ جس کا نام حقیقت ذوالقرنین ہے شروع کیا ہے۔ صفحہ نمبر 11، حقیقت ذوالقرنین۔ آج کے جلسے کا موضوع حقیقت ذوالقرنین بہت دلچسپ موضوع ہے، بہت سے نظریات ہیں اس بارے میں۔ آپ نے قوروش کی داستان سنی ہے، اس کے علاوہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان بھی سنی ہے۔ ابھی میں نے ایک ایسی تحقیق بھی پڑھی جس میں ذوالقرنین کو ایلین بتایا گیا تھا۔ میں نے اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ دشمن اس موضوع کا بہت غلط استعمال کر رہا ہے، اور دشمن شناسی کسی بھی مکتب کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہماری اساس ہے۔ میں نے اس مؤسسہ کا نام بھی مؤسسہ مصاف رکھا ہے، جس کا نام مطلب ہے جنگ، اور یہ آرگنائزیشن امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دشمنوں کی شناخت کے لیے جنگ کرے گی۔ قرآن سورہ کہف میں 2 سے 3 داستانیں بیان کرتا ہے۔ سورہ کہف قرآن کی عجیب ترین صورتوں میں سے ہے، بہت عجیب ہے۔ سب کو پتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نیزے پر قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا کہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے۔ ہمیں پتا ہے کہ سورہ فجر ہے، امام حسین علیہ السلام کی سورت، تو پھر آپ نے اس سورہ کی تلاوت کیوں نہ کی؟ ایک یہ سورہ ویسے ہی عجیب ہے، دوسرا غلط قسم کی احادیث جو کعب الاحبار کی بیان کی ہیں، ان آیات کو اور ہی پیچیدہ کر دیا ہے۔ اس سورہ کی 81 آیت تک ایک قصہ ہے، اس کے بعد دوسرا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی آیت ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ بہت جلدی اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ ہم نے زمین اس کے اختیار میں دے دی تھی اور ہر چیز کا ساز و سامان عطا کر دیا تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 83، ترجمہ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سناؤں گا۔ ذوالقرنین کا ایک خاص مقام تھا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال پوچھا گیا، کیوں اسی وقت میں جواب نہ دیا گیا؟ کیوں کہا گیا کہ ہم جلد ہی اس کا ذکر کریں گے؟ کیوں کہا؟ کہ موضوع بھی دلچسپ ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا اور ہر شے کا ساز و سامان سبب عطا کر دیا۔ سب سبا اس کے پاس ایک سبب تھا، ایک وسیلہ تھا، پھر انہوں نے ان وسائل کو استعمال کیا جس سے وہ لمبا سفر جلدی طے کرتے۔ آیت نمبر 86، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک کالے کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا، تو ہم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے ان پر عذاب کرو یا ان کے درمیان حسن سلوک کی روش اختیار کرو۔ ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ خود ایک بحث کرنے والا موضوع ہے، اور پھر انہیں ایک قوم ملی، قرآن نے اس قوم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، ذرا سا بھی ذکر نہیں کیا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، اگر چاہتے ہو تو انہیں عذاب دو اور اگر چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو۔ یہ کیسا مقام تھا؟ خدا کہہ رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو عذاب کرو، چاہو تو چھوڑ دو۔ قصہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس پر بہرحال عذاب کروں گا، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا اور وہ اسے بدترین سزا دے گا۔ آیت نمبر 87۔ ذوالقرنین نے کہا، جو بھی ظلم کرے گا ہم مستقل میں اس کے عذاب دیں گے۔ آغا، آپ تو کہاں پہنچ گئے، حاکم بھی ہو گئے مغرب پر، تو ابھی عذاب کرو نا، لیکن کہہ رہے ہیں مستقبل میں عذاب کروں گا، عذاب کا وعدہ دے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں یہ میرا عذاب خدا کے عذاب سے مختلف ہے۔ جو شخص مر جائے گا خدا اس پر عذاب کرے گا، لیکن جو عذاب میں کروں گا وہ مختلف ہے، یعنی یہ شخصیت اس بات پر قادر ہے کہ سزا و جزا اور عذاب دے سکے، اور جس نے ایمان اور صالح اختیار کیا اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور میں بھی اس سے اپنے امور میں آسانی کے بارے میں کہوں گا۔ آیت نمبر 88۔ میں جرات سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کی پیچیدہ ترین شخصیت ذوالقرنین ہے، اور جو شخص ایمان لائے گا وہ نیک عمل کرے گا، ہم نے اس کے لیے جزائے حسنہ رکھا ہے۔ یہاں جمع کا فعل استعمال ہوا ہے۔ ہمارے امر سے ان لوگوں کا ایک آسانی پہنچے گی جن لوگوں نے نیک عمل کیے۔ ہمارے امر یہ فعل کا جمع قرآن میں جب بھی استعمال ہوا ہے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، یا خود خدا نے استعمال کیا ہے۔ آیت نمبر 89 کے اس کے بعد انہوں نے دوسرے وسائل کا پیچھا کیا۔ آیت نمبر 90۔ یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی پردہ بھی نہیں رکھا تھا۔ پہلے ذوالقرنین مغرب میں گئے تھے، پھر اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین مشرق میں گئے، یعنی پہلے مغرب میں پھر مشرق میں۔ قرآن میں جتنی آیات میں بھی مشرق و مغرب کا ذکر ہوا ہے، پہلے مشرق کا ذکر ہوا ہے پھر مغرب کا، لیکن یہاں الٹ ہے۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہلے مغرب کا استعمال ہوا ہے، مطلع شمس کا ترجمہ یہاں مشرق کیا گیا ہے۔ ویسے مغرب اور مشرق بھی تونسبی ہے، زمین تو گول ہے جہاں پر بھی ہو۔ اب قصہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ یہ قصہ اتنے منابعوں اور کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ ہر لفظ پر بہت وقت کے لیے غور کرنا ہے۔ پھر انہیں ایسی قوم ملی کہ جن پر ہم نے کوئی پردہ بھی نہ رکھا تھا، یعنی ایسی خانہ بدوش قوم تھی کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی اپنا سامان کندھے پر رکھتی اور نکل جاتی۔ ان کا کوئی ستر اور پردہ نہ تھا، ان کا لباس صرف سورج تھا، اور ہمیں اس داستان کی ہر چیز کا علم ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ذوالقرنین کی داستان کی مکمل اطلاع رکھیں؟ ہمیں ہر چیز کی خبر ہے اور ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو ان کے قریب ایک قوم کو پایا جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ آیت نمبر 93۔ دوبارہ سبب کے ذریعے وہ دو پہاڑ کے درمیان پہنچ گئے تو اس کے قریب ایک قوم کو پایا۔ دھیان سے، ان پہاڑوں کے درمیان قوم نہ تھی بلکہ اس کے قریب تھی۔ ان لوگوں کو کوئی زبان بھی نہ آتی تھی، کچھ بھی سمجھ نہ آتا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا انہیں زبان نہ آتی تھی یا وہ گنگے بہرے؟ اور دونوں صورتوں میں انہوں نے کس طرح ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج و ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 94۔ ترجمہ: ان لوگوں نے کسی طرح کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اخراجات فراہم کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قرار دے دیں؟ انہوں نے کہا، ذوالقرنین، خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں، تم ایک دیوار ہمارے اور ان کے درمیان بنا دو، ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ آ جائے، ہم پیسے دیں گے۔ آیت نمبر 95۔ انہوں ترجمہ: انہوں نے کہا کہ جو طاقت مجھے میرے پروردگار نے دی ہے وہ تمہارے وسائل سے بہتر ہے، اب تم لوگ قوت سے میری امداد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ انہوں نے کہا، جو خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے پیسوں سے بہت بہتر ہے، मुझे आपसे नहीं चाहिए, तो उन्होंने फी सबीलिल्लाह उनके लिए दीवार बना दी। उन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि खुद भी तुम्हारी माली इमदाद करूंगा, लेकिन मैं तुमसे तुम लोगों की अफरादी कुवत मांगता हूँ। वैसे एक दिलचस्प नुक्ता है कि कहीं पर भी ये जिक्र नहीं हुआ कि इनका लश्कर था या इनकी फौज थी, कोई जिक्र नहीं हुआ, बल्कि कहा कि मैं तुम्हारी मदद अपनी कुवत से, तुम लोग मुझसे सद रुकावट कायम करने की दरख्वास्त कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए रद्द बना दूंगा। रूमा ऐसी चीज है जिसमें नफूज मुमकिन नहीं, इसमें से गुजरा नहीं जा सकता, जैसे सद ऐसी चीज है कि पानी इसके लेवल से ज्यादा हो तो ऊपर से अबूर करके गुजर जाएगा। रूमा ऐसी चीज है कि इसमें से और इसके ऊपर से कुछ नहीं गुजर सकता। मिसाल के तौर पर आप ये अर्दुई झादी के तौर पर गांव जाएं और लोग आपको कहें मस्जिद बना दो, आप कहेंगे मस्जिद भी बनाऊंगा, हमाम भी बनाऊंगा, और ऐसी मस्जिद बनाऊंगा जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और एक रुपया भी ना लूंगा। आयत नंबर 96। चंद लोग लोहे की सिले ले आओ। यहां तक कि जब दोनों पहाड़ों के बराबर ढेर हो गया तो कहा कि आग फूको, यहां तक कि जब इसे बिल्कुल आग बना दिया तो कहा आओ अब इस पर तांबा पिघलाकर डाल दिए। आयत नंबर 97 तर्जुमा। जिसके बाद ना वो इस पर चढ़ सकेंगे और ना इसमें नकब लगा सकेंगे, ये लोग ना इसमें से गुजर सकेंगे, ना चढ़ सकेंगे, ना इसमें सुराख कर सकेंगे। आयत नंबर 98 तर्जुमा। ज़ुल्करनैन ने कहा कि ये परवरदिगार की एक रहमत है, इसके बाद जब वादा इलाही आ जाएगा तो इसको रेजा रेजा कर देगा कि वादा रब बहरहाल बरहक है। अब इस रूमा जो बनाया था कह रहा है कि ये खुदा की रहमत है और जब मेरे खुदा का वादा आएगा तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और खुदा का वादा है हक है। आपको इन तमाम आयतों से क्या समझ आई? वो मतालिब जो पहले ही समझ ना आ रहे थे मेरी गुफ्तगू से और ज्यादा पेचीदा हो गए। क्या हो जाता कि कुरान पूरी दास्तान सुना देता, वो कुरान जो एजाज है और इसका एक हरूफ भी मामूली नहीं है। अब देखते हैं कितने उम्मीदवार हैं तारीख में कि ज़ुल्करनैन हो सकते हैं। पहला शख्स है इस्कंदर मकदूनिया, के फारसी में जिसे गजस्तक मलून कहा जाता है, इसे इस्कंदर सोम कहा जाता है। 356-333 काफ मीम। इस्कंदर फिलिप दोम का बेटा था, और इस्कंदर मकदूनिया, इस्कंदर रोमी, इस्कंदर ज़ुल्करनैन, इस्कंदर रूस भी कहा जाता है। यानी मुसलमानों ने यूनानियों के कानून की बहुत अच्छी पैरवी की और आखिरी में एक विश यूनानी भी लगा दिया। तारीख का एक बहुत बड़ा बादशाह रहा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत तश्कील दी। कहते हैं कि पहले मकदूनिया का हाकिम बना, फिर यूनान पर, फिर ईरान पर हमला किया, फिर मिस्र, चीन और फिर हिंदुस्तान। कहते हैं कि ज़ुल्करनैन हो सकता है। इस्कंदर एक ऐसे तारीख शख्सियत है कि इसके बारे में तारीख बहुत बहस है और बहुत मुतजाद राय भी मिलती है। मैं एकेडमिक तारीख की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस तारीख की बात कर रहा हूँ जो सीना बसीना मुंतकिल हुई है। हमारे फारसी के अशार में ये इस्कंदर हजरत खिजर के गार का यार है, और ये दोनों इकट्ठे जाते हैं आबे हयात पीते, और फिर इस्कंदर बहुत सारी नसीहतें भी करता है। मगरिब के मनाबा में इस्कंदर की शख्सियत और तारीख हमारे मनाबा की नस्बत रोशन और वाजा मिलती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ईरान में इस शख्सियत के मुतालिक जो कुतुब मनाबा हैं, इन पर फातिया पढ़ देनी चाहिए। ऐसी ऐसी कहानियां हैं हमारी तारीख में कि अफसाने ने हकीकत को छुपा लिया है। इस्लामी और ईरानी तारीख में इस्कंदर के ऐसे अफसाने बताए गए हैं कि इसे सिलसिला कयानियान ईरानी के साथ जोड़ा गया। हमें 300 साल पहले बिल्कुल इल्म न था कि हाखा मंशियान दौरे हकुमत का भी वजूद था। हम शशे दानियान हकुमत की बात करते थे और कयानियान की बात करते थे, क्योंकि शाहनामा फिरदौसी में इसका इस तरह से जिक्र हुआ है। वैसे में हाखा मंशियान के बारे में जुदा तकरीर करूंगा। कुछ ईरानी इनमें इतने दीवाने हैं के नाम सुनकर बेहोश हो जाते हैं, और दूसरी तरफ वाले इतने बेजार के सिर्फ तौहीन करते हैं, और मेरी तहकीक के मुताबिक दोनों गलती पर हैं। कहते हैं कि दारे कयानी बादशाह का फर्जन फ्लैप की बेटी से शादी करता है, और इसका फर्जन इस्कंदर होता है। इस कहानी की क्या वजह हो सकती है? ईरानी शिकस्त के मारे अफसुर्दा थे, इसलिए ये बयान जारी किया कि हम ईरानियों को यकीन ना आया कि एक ऐसा शख्स उठा और हमारी 200 साल हुकूमत का खात्मा कर दिया। ऐसा मुमकिन है कि एक आम शख्स हमारी हुकूमत को शिकस्त दे। जरूर ये बादशाह का बेटा ही होगा, इसलिए कहा कि दारा हमारी बादशाह था, ये इसका फर्जंद है, और अगर इसने हमारी सल्तनत को फतह किया कोई बात नहीं, ये ईरानी ही था। इस वक्त बंदे को हैरत होती है, कहीं पर यह शख्स चाह तलब और खुरेजी करता है, कहीं पर हजरत खिजर के हमरा ईमान की तलाश में है। ये मुनाबा जिसका जिक्र कर रहा हूँ, ये सासानी और जरतशी मुनाबा है। क्यों कहा गया है कि सिकंदर ज़ुल्करनैन है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सिकंदर के बारे में इन्हें ज्यादा समझ ना आ सकी, ज़ुल्करनैन की दास्तान का भी ज्यादा पता ना लग सका। खयाम में इसरार करते हैं कि सिकंदर ज़ुल्करनैन है, क्योंकि दोनों की समझ नहीं आती। ज़हूरे इस्लाम से पहले इस्कंदर को वही ज़ुल्करनैन माना जाता था कि आधी दुनिया का बादशाह था, और इस्लाम के बाद कुरान में ज़ुल्करनैन के मुतालिक आयात नाजिल हुई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात बढ़ने लगी। पता लगा कि इस्कंदर तो बहुत सिफाक शख्स था, इसने तो अपनी सल्तनत में खुदा होने का दावा किया था। ये किस तरह ज़ुल्करनैन हो सकता है जो कुरान के मुताबिक वहद और खुदा की रहमत की बात कर रहा है? अब आए और क्या किया? उन्होंने कहा, कहत तो नहीं है, हमारी मर्जी, आए और दो ज़ुल्करनैन बना दिए, एक सिकंदर था एक दूसरा। आप खुद सोचेंगे कितनी बड़ी खयानत है। शख्स सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सका, इसने सारा हिसाब ही बदल डाला। दूसरा उम्मीदवार के जिसे कहा जाता है कि वो ज़ुल्करनैन हो सकता है, इसका नाम है कौरिश, जिसने हकामंशी खानदान की बुनियाद रखी। एक वजह जो सिकंदर की शख्सियत को बदल दिया गया वो ये भी थी, जो ही आइडिया आया कि कौरिश भी ज़ुल्करनैन हो सकता है, सिकंदर को तब्दील कर दिया गया। मिसाल के तौर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इन आयात की तफसीर लिखी, इसमें कौरिश ने ज़ुल्करनैन होने की तरफ इशारा किया गया। अल्लामा तबतबाई ने अपनी तफसीर में इसकी तरफ इशारा किया। आयतुल्ला मकारम शिराजी ने अपनी तफसीर में इसका जिक्र किया। अब जब ये पढ़ा तो जो सिकंदर के बारे में कुछ छुपा कर रखा गया और इसकी जिंदगी के बुरे काम जो पहले इसी वजह से नहीं बताए जाते थे कि अगर ज़ुल्करनैन हो तो कितनी बुरी बात है, अब वो भी मंजरे आम पर आ गए और सिकंदर नजरों से गिर गया। ईरान में ये रिवायात मिस्री और जरतीशी किताबों से आई हैं। जब अरबों ने ईरान पर हमला किया तो इन अफसानों को अपनी किताबों में फिर से वारिद किया, इस तरह से इन अफसानों का कुछ से कुछ बना दिया। इसलिए सबसे पहले सिकंदर के बारे में मुबालगा आमेज दास्तानें यूनानी जबान में लिखी गईं। सिकंदर की वजह से यूनान पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सका, इसलिए उन्होंने सिकंदर के बारे में मुबालगा आमेजी के साथ लिखना शुरू किया। ये माजरा 2400-2300 साल पहले का है। इस जमाने में तो कोई लिखना ना था, ये सब सीना बसीना मुंतकिल होते रहे। अभी अगर आप एक बात का जिक्र करें तो 5 लोगों के बाद ही ये बात कुछ और बन जाएगी। ये इतनी बदल जाती है जैसे जैसे आगे चलती गई। सिकंदर का कद ज्यादा होता गया, बीवी बच्चे ज्यादा होते गए। आज इसीलिए हमारे पास कोई सही इत्तला नहीं है। जरतशी के दीनी मुबाने में इसे मलाउन शुदा या लानत शुदा कहा गया, और दूसरी तरफ हमारे इस्लामी मनाबे में ये हजरत खजर के साथ आबे हयात ढूंढने जाता है, इसीलिए हमारे इरफानी अशार में इसका जिक्र होता है। जरतशी मनाबे में इसे गजस्तक मलाउन और दुश्मन के तौर पर मुतारिफ कराया गया है, और इनके मुताबिक ये दीन को फैलाने ना देता था यही सिकंदर। इस सिकंदर को ईरानी बनाने की कोशिश की गई कि यूनानी न था, क्योंकि यूनानी ईरान पर कब्जा नहीं कर सकते, कि ईरानी था इसलिए खैर है। हम वतन इसी सिकंदर का बहुत शौक व शौक से तस्किरा करते हैं, लेकिन इल्म नहीं है कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे मुनाबे में लिखा है कि सिकंदर एक अच्छा मुसलमान और मोहद शख्स था, जो काबे की जियारत के लिए भी जाता था और इसराफील से भी मुलाकात करता था। अब जिब्राइल लिखा होता फिर भी कोई बात नहीं, इसराफील। एक और जगह लिखा है कि सिकंदर वही मसीह रूह कुद्स है जो सुलेब पर लटकाया गया, अस्तगफिरुल्लाह यानी मसीह सिकंदर थे। یہ سب باتیں کہاں سے نکلی؟ مسیح کہاں ہے؟ ایک مصری گمنام کی کتاب ہے، جعلی باتیں، ایک کتاب جو 200 صدی میں لکھی گئی جب اسکندر کو گزرے 5 صدیاں ہو چکی تھی۔ ایک ناشناس شخص نے یہ کتاب لکھی جو مصری تھا۔ یہ کتاب ارسطو کی بہن کے بیٹے کارسٹینس کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہ شخص تاریخ میں دروغگو جھوٹے کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر اس کتاب کو ایک ناشناس مصری نے لیا اور ان افسانوں میں اور مبالغہ رائی کی، اور اسے یونانی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ افسانے دوسری زبانوں جیسے یونانی، عربی، لاطینی، سریانی، عبرانی، ارمنی زبانوں میں افسانوں کی بنیاد بنے۔ یعنی ایک مصری نے ایک افسانے سے کیا کچھ بنایا جو دوسری زبانوں میں بھی پھیل گیا۔ دوسری علت اسکندر کو بڑا کرنے کی، اس کے اپنے لشکر کے سپاہی اور سپہ سالار تھے جو آتے اور بتاتے کہ اسکندر ایسا ہے ویسا ہے، اور ایک سپہ سالار نے ایک رومانٹک ناول لکھا اور داستان کچھ سے کچھ ہو گئی۔ ادبیات میں یہ چیز معمولی ہے، اس کو داستان بنایا یا افسانہ لکھنا کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایران میں بھی رستم کی داستان ایسی ہی ہے۔ بعد میں یہ داستان نویسی اور مبالغہ آمیزی اسلام میں بھی نفوذ کر گئی۔ جیسے غالی ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کو بہت بزرگ دکھاتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام پر بہت شدت سے ان کی مخالفت کرتے۔ کچھ عرصے پہلے ایک شخص ایک روایت سنا رہا تھا، اس روایت کی ایک چیز بھی درست نہ تھی۔ اس میں جال یعنی جعلی احادیث کے موضوع پر بھی ایک تقریر کروں گا۔ کہہ رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا اور اوپر آسمان کی طرف پھینکا، دروازہ پہلے آسمان تک پہنچ گیا۔ پہلے آسمان پر ہلچل ہو گئی، کچھ فرشتے زخمی ہو گئے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے، کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا۔ پھر وہ دوسرا آسمان پر پہنچا، پھر وہ تیسرے چوتھے آسمان پر پہنچا۔ فرشتے چلائے، خدایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا نے کہا، اگر یہ دروازہ یہاں پہنچ گیا تو میں کیا کروں گا؟ دروازہ آیا اور خدا اپنے تخت سے تھوڑا سا دوسری طرف ہلا اور دروازہ اوپر چلا گیا، بچت ہو گئی۔ استغفر اللہ، یہ کیسی روایات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دی جاتی ہیں؟ کچھ تو جان بوجھ کر بنائی گئیں اور کچھ واقعی جاہل محبت کرنے والوں نے فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی، لیکن الٹا نقصان کیا۔ جعلی داستان اور افسانے بنانے کی کہانی لمبی ہے، جعلی احادیث کی داستان بھی ہے۔ عرب ترکوں کو پسند نہ کرتے تھے، اس لیے عربوں نے پیغمبروں کی زبانی ترکوں کے خلاف بھی احادیث بنائی اور پیغمبر سے نسبت دیتے ہیں۔ منابع میں ہے کہ اسکندر نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں متضاد رائے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں کہ موحد مومن تھا، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تقریباً 3 شجرنامہ اس کے لیے ذکر ہوئے ہیں۔ اس کا سامی نظم نامہ ایسو سے ملتا ہے جو حضرت اسحاق کے فرزند ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، ایک ایسو، ایک یعقوب۔ آج کی تو رات میں ایسی ذکر کیا ہے کہ نبوت ایسو کو ملنی تھی۔ ایسو کا بدن بالوں سے بھرا ہوا تھا، زندگی کے آخری ایام میں اسحاق اندھے ہو گئے۔ یعقوب کی والدہ نے چلاکی دکھائی، نعوذ باللہ، یعقوب کو ایک بکری کی کھال میں لپیٹا اور اسحاق کو کہا کہ یہ لو۔ حضرت اسحاق نے بھی ہاتھ لگایا اور کہا، ہاں یہ بالوں سے بھرا ایسو ہی ہے۔ کہا کہ میں نے اسے متبرک کر دیا اور میرے بعد یہ نبی ہوگا۔ اب جب کہہ دیا تو نبوت واپس نہیں ہو سکتی تھی، سب ایک عورت کے جال میں پھنس گئے، نعوذ باللہ۔ یہ تحریفات ششم صدر میلادی میں ایک یہودی مسیح شہر نے کی اور اس میں داستان ڈالی۔ مصری شجرہ نامے کے مطابق اسکندر مصری کاہنوں کی عبادت گاہ کا ایک بہت احترام کرتا تھا، اس لیے مصر کے کاہنوں نے کہا کہ اسکندر ہامون خدا کا بیٹا ہے، اسے متبرک کر دیا، کہا کہ تم خدا کے بیٹے ہو۔ ایک اور داستان یہ ہے کہ بادشاہ ناقوس جب ہخامنشی سلطنت کا خاتمہ کرنے مصر سے وہاں گیا تو منجم کی صورت میں اور جادو کے ذریعے فیلپ کی بیوی کا دل اپنی طرف مائل کر لیا، اور اس ناجائز تعلق کی بدولت اسکندر پیدا ہوا۔ مجمع التواریخ میں آیا ہے کہ ابن عربی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ اسکندر کا ایرانی نسب بتا چکا ہوں، دارا فرد فادشاہ فیلپ کی بیٹی سے شادی کرتا ہے और इनका बेटा इस्कंदर, दारा को फैलिप की बेटी के मुंह से बदबू आती थी, इसलिए इसने एक जड़ी बूटी इस्कंदर रूस से इसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक ना हो सकी, तो इसने इसे वापस फैलिप के पास भेज दिया। वहां इसका बेटा हुआ। फैलिप ने इसी पौधे के नाम पर इसकी नाम इस्कंदर रूस रख दिया। सफ़ा नंबर 25 पर पहली रिकॉर्डिंग इख्तिताम पसीर होती है। अब हम इंशाल्लाह दूसरी रिकॉर्डिंग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वस्सलाम।